سکون دل در مجلس اہل دل. ہمارے حضرت شیخ العرب والاجہ معرف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار. سوائے
مگر
نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن کیوں بناؤں، مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن مجھے تو اختر سکون دل گل ملا تو بسل دل کے دل پر، مجھے تو اختر سکون دل گل ملا تو بسل میں دل سے نہ کیوں بناؤں، تو ان کے در کو میں اپنا مکن صمیم دل سے نہ کیوں بناؤں، مجھے وكفى سلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله مولانا العظيم. ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرما دے، ہمارے حضرت کے مرتبے بہت بہت بلند فرما دے، ہمارے حضرت رحمہ اللہ کوئی معمولی عالم نہ تھے، بہت بڑے عالم تھے اور عالموں کے صحبت یافتہ تھے، اور وہ بھی بڑے صاحب نسبت اور بڑے علماء کے صحبت یافتہ تھے. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت مشہور ہے جو حضرت نے اٹھائی، برس ہا برس کی صحبت جنگل میں، جلوت میں، خلوت میں، دودھ پیتے بچے کی طرح اپنے شیخ کے ساتھ رہے. ہمارے حضرت کے یہ شیخ اول حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے حضرت نے سنایا کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے علم کے واسطے کھڑے ہو جاتے تھے. اور ایک مرتبہ حافظ عبد الولی صاحب بہرائچی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، حکیم الامت کے صحبت یافتہ، انہوں نے ہمارے حضرت کو بتایا کہ ایک مرتبہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ایک خط دیکھ رہے تھے، دیکھتے دیکھتے اچانک گھر میں پہ ضرورت پیش آئی، گھر جانے لگے. اس خط کو دیکھ کر حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ شخص اپنے وقت کا صدیق ہے. یہ فرما کر حکیم الامت تشریف لے گئے کہیں کام سے، تو تو حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے حضرت کو بتایا کہ میں نے جھانک کر دیکھا کہ کس کا خط ہے تو نیچے لکھا ہوا تھا عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ تعالی، اور جملہ یہ لکھا تھا کہ جب دنیا کی زمین پر چلتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں. اور حضرت پھول پوری رحمہ اللہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خلیفہ و مجاز بیت تھے کہ جب خانقاہ تھانہ بھون حاضری کی اجازت چاہی 40 دن قیام کے لیے تو حکیم الامت نے جواب میں لکھا کہ اجازت سے معنی بلکہ اشتیاق، یعنی مجھے اشتیاق ہے کہ آپ تشریف لائیں. اجازت کی کیا معنی. اور جب حاضر ہوا کرتے تھے اپنے شیخ کی خدمت میں حضرت پوری پوری رحمہ اللہ تو حکیم الامت فرماتے تھے اے آمدنت باعث صد شادی ماں، کہ آنے والے میرے لیے باعث صد خوشی ہے آپ کا آنا. ایسے بڑے عالم کی صحبت اٹھائی. اور پھر حضرت شاہ راغ صاحب رحمہ اللہ، سب جانتے ہیں پہلے شیخ الحدیث رحمہ اللہ کی صحبت میں رہے، انہیں کے اجازت یافتہ بھی تھے. اور حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ بچپن ہی سے صاحب نسبت ہیں. تو غرض یہ کہ ہمارے حضرت نہ تو کوئی معمولی عالم تھے بلکہ بڑے اللہ والوں علماء کے صحبت یافتہ اور خود بڑے عالم تھے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے دین کو جتنا مزیدار اور آسان کر کے ہم کو سمجھایا ہے، ہم تک پہنچایا ہے، امت تک پہنچایا ہے، تو دنیا میں چپے چپے پہ علماء عوام و خواص ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے مداح تھے بھی اور ہیں بھی اور قیامت تک رہیں گے. بڑے بڑے علماء کی زیارت ہم اپنے حضرت کے پاس ہی کر لیا کرتے تھے. دنیا سے بڑے بڑے علماء کھینچ کر ہمارے حضرت کے خدمت میں آیا کرتے تھے دعاؤں کے لیے، صحبت کے لیے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، یہ اس لیے روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھ کو یہ اشتیاق رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیث پاک میں فرمایا ہے ان نفی ایام دہرکم نفحات، ان نفی ایام دہرکم نفحات، کہ تمہارے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے نسیم کرم کے جھوکے آتے رہتے ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نفحات کا ترجمہ التجلیات المقربات سے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب کی تجلیات. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اس حدیث کو سن کر معلوم کر کر مجھے یہ خیال ہوتا تھا کہ، اور آگے یہ بھی فرمایا کہ اس ان کو ڈھونڈا کرو کہ اگر جن کو یہ تجلیات مل گئیں تجلیات المقربات اللہ کے قرب کی تجلیات، تو پھر اس کے بعد وہ کبھی شقی نہ ہوگا اور ہمیشہ سعید رہے گا. فلا تشقون بعدها ابدا، اگر ان کو یہ موقع مل گیا، یہ نفحات مل گئیں، تو ان کو جو ہے کبھی بھی وہ شقی نہیں ہوں گے، سعید ہوں گے. تو ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مجھ کو دل میں اشکال ہوتا تھا کہ زمانہ تو بتا دیا گیا ہے کہ ایام دہرکم فی ایام دہرکم نفحات، تمہارے زمانے میں ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات مقربات ہوتی ہیں، نفحات کرم ہوتے ہیں، نسیم کرم کے جھوکے ہوتے ہیں، لیکن اس کا کوئی مکان بھی ہونا چاہیے کہ کہاں یہ ملیں گے. زمانہ تو بتا دیا گیا لیکن مکان نہیں معلوم، کہاں ملیں گے، کہاں ڈھونڈنا چاہیے ان کو. تو پھر ایک اور حدیث بخاری شریف کی ہمارے حضرت رحمہ اللہ کی نظر سے گزری، اور اس میں یہی تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں یہ ایسے سعید اور خوشبخت لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی صحبت میں اگر جو رہے گا تو اس کے ساتھ بھی یہی ہے کہ ان جلیسہم یندرج معہم، ان جلیسہم لا یشقی بہم جلیسہم، کہ ان کے صحبت میں رہنے والے کبھی شقی اور بدبخت نہیں ہو سکتے، سعید رہیں گے. تو فرمایا کہ یہ اشکال میرا دور ہو گیا کہ یہ نفحات کرم کا مکان بتا دیا گیا کہ اللہ والوں کی صحبت ہے، اور زمانہ بتا دیا گیا تو زمان اور مکان اکٹھے ہو گئے. تو غرض یہ کہ یہ مہینہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ مسلمان کو ڈبل انجن لگ جاتا ہے. ایک یہ کہ زمانے کا انجن یعنی رمضان المبارک اسی لیے فرض کیے گئے ہیں روزے اس کے کہ ہم تقوی اختیار کر لیں, متقی بن جائیں, لعلکم تتقون. اور اسی طرح سے جو ہے صحبت اولیاء اللہ کی, اس کا بھی مقصد یہی ہے, ان اولیاءہ الا المتقون, اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اولیاء اللہ کی صحبت کا بھی جو ہے یہی اثر ہے کہ ہم متقی بن جاتے ہیں. میرے حضرت نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں یہ ڈبل انجن لگ جاتا ہے, جیسے پہاڑی پر چڑھائی پر ٹرین جب لے جاتے ہیں پہاڑی پر تو ایک انجن اس کے آگے لگتا ہے جو ٹرین کو کھینچتا ہے, اور پیچھے سے ایک انجن اور لگا دیا جاتا ہے جو اس کو دھکا دیتا ہے, اوپر چڑھنے میں مدد دیتا ہے. تو یہ ڈبل انجن لگ جاتا ہے. تو اس مہینے میں صحبت کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے, جتنا زیادہ سے زیادہ صحبت ہو سکے اتنا اختیار کریں. ایک مثال عرض کرتا ہوں, ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے سنائی یہ بات کہ ایک صاحب نے حضرت مولانا شاہ راغب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حرم مکہ شریف میں پوچھا کہ میرے شیخ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہو رہی ہے اس وقت عصر کے بعد, تو عصر کے بعد مجلس ہوتی ہے, تو پوچھا کہ کیا میں شیخ کی مجلس میں جاؤں یا طواف کروں. تو حضرت شاہ راغب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی اگر تمہاری آنکھ میں کوئی تکلیف ہو اور تلاوت بھی کرنے ہو تو پہلے کیا کام کرو گے, پہلے آنکھ کا علاج کراؤ گے یا تلاوت کرو گے؟ انہوں نے کہا میں پہلے آنکھ کا علاج کراؤں گا پھر تلاوت کروں گا. تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی اسی طرح اپنا اولیاء اللہ کی صحبت میں پہلے دل بنا لو, اس کے بعد جو طواف کرو گے تمہیں کعبے کا نور ہی نہیں بلکہ اللہ کا نور دکھائی دے گا. تجلیات کعبہ تو اپنی جگہ ہے لیکن تجلیات حق کا مشاہدہ ہوگا. تو غرض یہ کہ صحبت کے اہتمام کو ہم نے بہت کم جانا ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ہمیشہ صحبت اولیاء پر زور دیا ہے, اور کتنے بزرگوں سے تو ان کا طریقہ یہی رہا رمضان المبارک میں سب کام چھوڑ چھاڑ کر اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے, اور مہینہ مہینہ 40-40 دن جو ہے اپنے شیخ کی صحبت میں رہا کرتے تھے. اور صبح و شام جو ہے اب تو یہ مجاہدہ بھی اٹھا دیا گیا ہے. حضرت شیخ الحدیث نے بھی فرمایا تھا کہ جو لوگ یہاں آئے ہیں تو میں جو ہے ان کو کہتا ہوں کہ جتنا چاہو کھاؤ, جو چاہو پیو اور سو, لیکن اگر کسی کو فضول بات کرتے میں نے دیکھا تو میں اس کو نکال دوں گا. فضول بات نہ کرنا, یعنی دو مجاہدے تو اٹھا لیے کہ کھانا پینا کم کھانا اور کم سونا, لیکن دو مجاہدے باقی رکھے کہ ایک تو اختلاط کم سے کم, اختلاط میل جول کم سے کم ہو, اور بات کم سے کم ہو, کلام جو ہے وہ قلت کلام اور قلت اختلاط مال انام. تو اپنے شیخ کی خدمت میں رہے, صحبت میں رہے, تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس پر قابو بھی رہتا ہے. اور بشک چاہے سوئے چاہے عبادت کریں, جب چاہے اٹھے جب چاہے سوئے جب چاہے عبادت کریں, لیکن صحبت کو جو ہے اہمیت دے. تو اس مہینے کے اندر جہاں تک ہو سکے صحبت کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مشائخ کی صحبت نصیب فرمائے اور اس کی برکات اور انوارات سے نوازش فرمائے. ہاں وہ جو حدیث ہے وہ ہے ہم الجلساء لا یشقا بہم جلیسو, یہ حدیث شریف ہم الجلساء, یہ ایسے جلیس ہیں ایسے ہم نشین ہیں کہ لا یشقا بہم جلیسو, ان کے ساتھ رہنے والا شقی نہیں رہ سکتا. ان کی صحبت میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ شقی کو بھی سعید بنا دیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول صلاح هذه الامة اليقین والزہد واول فسادها البخل والامل رواہ البیہقی فی شعب الایمان. حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کی پہلی نیکی یقین اور زہد ہے, اور پہلا فساد بخل اور آرزو ہے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یقین سے مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے رزاق ہونے پر پورا یقین ہو، جیسا کہ ارشاد ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ترجمہ، اور نہیں ہے چلنے والا کوئی زمین پر مگر اس کی روزی حق تعالیٰ کے ذمے ہے، اور یہ ذمہ بطور احسان اور فضل کے ہے، یعنی وجوب تفضلی اور احسانی ہے، نہ کہ وجوب قانونی اور ضابطہ۔ اور زہد کا مفہوم بے رغبت ہونا ہے دنیا فانی سے، پس جب حق تعالیٰ کی رزاقیت پر یقین ہوگا بخل نہ کرے گا، اور جب دنیا سے بے رغبت ہوگا زیادہ آرزو میں مبتلا ہو کر اعمال آخرت سے غافل نہ ہوگا۔ اصول کے لحاظ سے چار باتوں پر یقین پیدا ہو جائے تو دین کامل عطا ہو۔ نمبر ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین ہونا کہ بغیر اس کے حکم کے کچھ نہیں ہوتا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ کے رزق کی ضمانت پر یقین رکھنا، اور نمبر تین اللہ تعالیٰ کا اعمال نیک پر جزا اور اعمال بد پر سزا دینے کا یقین ہونا۔ نمبر چار اللہ تعالیٰ کا تمام اعمال اور احوال پر مطلع ہونے کا یقین ہونا۔ اگر ان چار باتوں پر یقین ایسا حاصل ہو جو دل میں اتر جائے تو انسان آخرت کے اعمال کے لیے فارغ ہو جاتا ہے اور غفلت اور سستی سے ہلاک نہیں ہوتا۔ یہ ارشاد شیخ عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جس کو صاحب مظاہر حق نے نقل کیا ہے، اور شیخ خود بے وقت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے سالک کو دو باتیں حجاب میں رکھتی ہیں، رکاوٹ میں، ایک رزق کی فکر، دوسرے مخلوق کا خوف کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں گھر سے نکلنے کی دعا، گھر سے مسجد یا کہیں بھی جانے کے لیے باہر نکل کر یہ دعا پڑھنا سنت ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ترجمہ، میں اللہ کے نام سے، میں اللہ کے نام کے ساتھ نکلا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اور گناہوں سے بچنے کی اور نیکیاں کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ مسجد کی طرف اگر نماز کے لیے جانا ہے تو اطمینان سے جانا، دوڑ کر نہ جانا۔ نشر فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واقع معراج شریف میں، واقع نمبر دو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کچھ سوتے تھے کچھ جاگتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ مسجد حرام میں سوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور ایک روایت میں ہے کہ تین شخص آئے، ایک نے کہا کہ وہ، یعنی پیغمبر، ان حاضرین میں سے کون ہے، دوسرا بولا وہ جو سب سے اچھے ہیں، تیسرا بولا تو پھر جو سب سے اچھا ہے اسی کو لے لو۔ آئندہ شب کو پھر وہی تینوں آئے اور کچھ بولے نہیں اور آپ کو اٹھا لے گئے۔ یہ حالت کے کچھ سوتے تھے اور کچھ جاگتے تھے ابتدا میں تھی، اور اسی کو سونا کہہ دیا، پھر آپ جاگ اٹھے اور تمام واقعے میں بیدار رہے۔ اور بعض روایت میں جو معراج کے اخیر میں آیا ہے کہ پھر میں جاگ اٹھا، مراد یہ ہے کہ اس حالت سے افاقہ ہو گیا، اور بعض نے اس زیادت کو غیر محفوظ کہا ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ ان حاضرین میں سے کون ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ قریش خانہ کعبہ کے آس پاس سویا کرتے تھے، اور طبرانی ہی میں ہے کہ اول جبریل اور میکائیل آئے علیہم السلام، اور یہ گفتگو کر کے چلے گئے، پھر تین آئے، اور مسلم میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں نے ایک کہنے والے کو سنا کہ کہتا ہے کہ ان تین میں ایک شخص ہیں جو دو شخص کے بیچ میں ہیں، اور مواحد میں ہے کہ مراد ان دو شخصوں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان سو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکات سے ہم سب کو نوازش فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ العالمین، اس مہینے کا جو مقصد ہے، اللہ اس مقصود کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس کے لیے خوب ہمت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے 100% حفاظت کی توفیق عطا فرما، فضور اللغویات اور فحش باتوں سے، پوری صحبت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، خصوصاً آنکھ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، دل کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اور تمام اعضاء و جوارح کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔